بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے استاد محمد بن منہال نے بیان کیا، اور محمد بن منہال فرماتے ہیں ہمیں ہمارے استاد یزید بن زریع نے بیان کیا. یزید بن زریع فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں عمر بن محمد نے اپنے باپ سے بیان کی، اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے. حتی ظننت، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا، انہ سیورثو، کہ یہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو نخبۃ الصحیحین کی حدیث نمبر 50 ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور بیان کیا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اس بات کی تاکید پہنچاتے رہے اللہ کی طرف سے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اس قدر تاکید کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ گمان کیا کہ اب جب دوبارہ جبریل آئیں گے تو شاید یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ پڑوسی آپ کے وراثت کے بھی حقدار ہیں، ان کو وارث لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل کر دیا جائے گا. یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ ابن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، یہ جلیل القدر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، اور جو ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے تو باپ کے ساتھ بیٹے نے بھی اسی وقت اسلام کو قبول کیا. ان کی عمر بعض نے لکھا ہے کہ 86 سال تھی، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی. یہ مکہ میں فوت ہوئے، اور وہ صحابہ جو مکہ میں فوت ہوئے ان میں سب سے آخر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے ہیں، اور یہ 73 ہجری کی بات ہے جب یہ صحابی اللہ کے پاس چلے گئے. یہ ان جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ صحبت اختیار کی. 2630 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اس قدر یہ عظیم صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ جب صبح کی نماز پڑھاتے تو آپ بیٹھ جاتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہو کے آپ فرمایا کرتے، من رأى منکم الرؤیا فلیقصها، کوئی ہے کسی نے خواب دیکھی ہو میں اس کے خواب کی تعبیر کروں؟ تو اتفاق ایسا ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3530، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑا شوق تھا کہ مجھے بھی خواب آئے تو میں بھی تعبیر پوچھوں، لیکن خواب مرضی سے تو نہیں آتی. ایک دن ایسا ہی ہوا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت شابا اعزب، میں ایک نوجوان تھا، وکنت انام فی المسجد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں مسجد میں ہی سویا کرتا تھا، فرائیت فی المنامی کأن ملکین اخذانی فذهب بی الی النار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئِرِ، اور جو آگ نکل رہی ہے وہ ایک ایسی جگہ سے نکل رہی ہے جس طرح کوئی کنواں ہو، وَإِذَا لَهَا قَرْنَان كَقَرْنَيْ الْبِئِرِ، اور اسی طرح اس کی شکل و صورت بنی ہے جیسے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے الگ سے جگہ بنائی ہوتی ہے، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، پھر میں نے دیکھا کہ اس کنویں میں ایسے لوگ بھی جل رہے ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں، فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، تو میں نے فوراً یہ کہنا شروع کیا، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ سے، فلقيهما ملك آخر، ان دو فرشتوں کو ایک اور فرشتہ ملتا ہے، فقال لي لن ترع، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور یہاں میری خواب ختم ہو گئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھی، صحابہ نے اپنا اپنا خواب سنایا، ان کو موقع نہیں مل سکا، یہ فوراً اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے، فقصصتها علی حفصہ، فرماتی ہے میں نے ساری خواب اپنی بہن کو بیان کی، فقصتها حفصہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی، فقال، اس لمبی خواب کا آپ نے جو تعبیر کا انداز اختیار کیا، آپ نے چار کلمات بولے، نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، نعم الرجل بہت اچھا انسان ہے، عبد اللہ یعنی عبد اللہ ابن عمر، لیکن کب؟ لو کان یصلی من اللیل، اگر رات کی تہجد کی یہ پابندی کر لے. راوی بیان کرتے ہیں، فکان عبد اللہ لا ینام من اللیل الا قلیل، اس دن کے بعد عبداللہ ابن عمر پھر رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے. اور ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں، پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ بن گئی کہ رات کو پانی کا پیالہ اپنے پاس رکھ لیتے، جب نیند آنے لگتی اپنے ہاتھوں کو بھگو کے اپنے چہرے پہ لگاتے اور دوبارہ کھڑے ہو جاتے. نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، تو یہ صحابی شب زندہ دار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خواب کے ذریعے جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد پھر زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے اس نیکی کو، اس عظمت کو چھوڑا نہیں ہے. دوبارہ ان کو پھر خواب آئی، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت چلا گیا ہوں اور ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں، اور میں جس طرف بھی جانا چاہتا ہوں میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں تو ٹکڑا مجھے اڑا کے وہاں تک لے جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا، نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، کتنا ہی اچھا ہے عبد اللہ اگر رات کی تہجد کو، رات کے قیام کو، نماز کو اختیار کر لے. تو تہجد واقعتاً انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پرواز کے لائق بنا دیتی ہے. ایسی پرواز کہ جس میں پھر کوتاہی نہیں آتی. اور اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں ایک راز پیش کیا ہے, جو نصیب ہوتا ہے تو تہجد گزار کو. اور وہ راز کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بہادر انسان تہجد گزار ہوگا. دنیا میں سب سے زیادہ اوتھینٹک گفتگو کرنے والا تہجد گزار ہوگا. اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے,
ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا.
ان ناشئة الليل, رات کی تاریکی میں کھڑا ہونا, اشد وطئا وبطاء, دونوں ہی قراءتیں متواتر ہیں, اس سے مضبوط دل کسی کا نہیں ہے. واقوم قیلا, ایسی گفتگو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ جاری کرتے ہیں جس کی پھر کوئی کاٹ نہیں کرتا. یہ دونوں صلاحیتیں ہر انسان کی ضرورت ہے, اس کا دل بھی مضبوط ہو اور اس کی بات بھی خوبصورت ہو. یہ دونوں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو تہجد کی نعمت مانگنی بھی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی تھیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ان من املک شباب قریش لنفسه عن الدنيا عبداللہ ابن عمر. قریش خاندان کے جتنے نوجوان تھے, نوجوانوں کی تمنائیں ہوتی ہیں, نوجوانوں کی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن پورے قریش خاندان میں عبداللہ ابن عمر سے بڑھ کے دنیا کی خواہش سے دور ہونے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ما منا احد ادرک الدنیا الا وقد مالت به الا ابن عمر. جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے, آخر انسان تھے, دنیا تھی, لیکن ضرورت کے وقت وہ دنیا کو اختیار تو کرتے, لیکن عبداللہ ابن عمر اس وقت بھی اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے ابو اسحاق السبیعی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, کنا نأتی ابن ابی لیلہ, ابن ابی لیلہ کے پاس ہم آتے تھے, وکانوا یجتمعون الی, جتنے بڑے بڑے صحابہ ان کا آپس میں اس طرح اکٹھ ہوتا. فجاءہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن, تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن ایک دن تشریف لائے اور آ کے سوال کرتے ہیں ابن ابی لیلہ سے, اعمر کان افضل عندکم ام ابنو, یہ بتائیے کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل تھے یا ان کے بیٹے؟ سوال کیوں کیا؟ اس قدر یہ عظیم شخصیت تھی کہ وہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ باپ افضل تھا کہ بیٹا. فقال, تو انہوں نے جواب دیا, ان عمر كان في زمانه له فيه نظراء وان ابن عمر بقي في زمان ليس له فيه نظير. جو تو تھے عمر, جو تو تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے زمانے میں تو بڑے بڑے صحابہ تھے, ان جیسے بہت سارے صحابہ تھے, لیکن جس زمانے میں عبداللہ ابن عمر ہیں اس جیسا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک صحابی, جن کے بارے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے, لو شہدت لأحد انہ من اہل الجنہ لشہدت لابن عمر, اگر میں دنیا میں کسی کے بارے میں گواہی دوں کہ یہ جنتی ہے تو میں سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں گواہی دوں گا. اور ابن الحنفیہ بیان کرتے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے, کان ابن عمر خیر هذه الامه, اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں کائنات میں اس دھرتی اور روئے زمین پہ, سب سے بہترین اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ابو جعفر الباقر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنت کے کتنے متبع تھے, کتنے پابند تھے. کان ابن عمر, إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يزيد ولا ينقص ولم يكن أحد في ذلك مثله. آپ جب کوئی حدیث سن لیتے اس میں معمولی سی بات میں نہ کمی ہونے دیتے نہ اس میں اضافہ ہونے دیتے، اور اس طرح کی احتیاط ہم نے کسی میں نے دیکھی، بلکہ حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا اور فرمایا لو ترکنا هذا الباب للنساء، مسجد نبوی میں دروازے تو تھے لیکن آپ نے فرمایا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں تو کتنا اچھا ہے، صرف عورتیں اس میں داخل ہوں، اس طرف سے عورتیں آئیں، وہاں مرد نہ جائیں. نافع ان کے غلام بیان کرتے ہیں فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، جس دن سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہونا چاہیے، اس دن سے لے کے زندگی کے آخری دن تک کبھی بھی اس دروازے سے عبداللہ ابن عمر پھر داخل نہیں ہوئے. یہ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. نافع بیان کرتے ہیں ان ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یہ وہاں وہاں جا کے نماز پڑھتے، بلکہ حتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل تحت شجرۃ، جس درخت کے نیچے جا کے اللہ کے رسول بیٹھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے بیٹھتے کہ یہاں اللہ کے پیغمبر بیٹھے تھے، بلکہ فیصب فی اصله الماء لکی لا تیبس، اس درخت کو پانی جا کے دیتے کہ یہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، یہ درخت جو ہے مرجھا نہ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک صحابی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کتنی رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلتے چلتے درخت کی ٹہنی آگی تو جھک گئے ہیں تاکہ اس کے نیچے سے گزرے، تو یہ صحابی وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنا سر جھکایا ہے کہ محمد کریم نے ایسا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر یہ رقیق القلب صحابی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. كان ابن عمر اذا قرأ، نافع بیان کرتے ہیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے قرآن مجید کی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ بَكَى حَتَّى يَغْلِبَهُ الْبُكَى. جب بھی یہ آیت پڑھتے رونے لگ جاتے اور روتے روتے ان کی آواز بند ہو جاتی. اور یہ وہ آیت ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے لیے کسی کے دل میں وہ نرمی آ جائے. یہ وہی آیت ہے جس آیت کے ذریعے اللہ تعالی نے کتنے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دیا. کوئی نبی یہ کون تھے؟ اتفاق سے یہ دیوار پھلانگ کے چوری کی غرض سے کسی کے گھر گئے، سمجھ نہیں تھی، دیکھا کہ آگے ایک اللہ کا نیک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، سحری کا وقت ہے، اور اس نے آیت بھی یہی پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی طرف آ جائے، رک گئے. کہتے رب قد آن، رب قد آن، اللہ وہ وقت آ گیا ہے. چوری کی غرض سے جانے والا شخص اس آیت کو سن کے کہتا ہے ربی قد آن، وہ وقت آ گیا ہے، واپس آئے، توبہ کی اور پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ نے انہیں امام بنا دیا. مومن کا دل جب پیارا ہوتا ہے تو وہ کسی وقت بھی اللہ کی رحمت سے لبریز ہو سکتا ہے. اس کے لیے دل کی صداقت جو ہے بہت ضروری ہے اور دل کی صفائی بہت ضروری ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قرآن مجید سے محبت کا انداز یہ تھا
حبیب بن شہید بیان کرتے ہیں، میں نے نافع سے پوچھا، ما کان یصنع ابن عمر فی منزلی، عبداللہ ابن عمر کے معمولات کیا تھے گھر میں؟ قال لا تطیقونہ، آپ وہ کام نہیں کر سکتے. الوضوء لکل صلاة والمصحف فیما بینہما، اس کے تو کام یہ تھے، ہر نماز پہ نیا وضو کرنا، اور نمازوں کے درمیان ہم دیکھتے تھے بس قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے تھے. کس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بھی یہی ایک اکرامی لقب دیا تھا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلی بات کو اللہ قرآن بیان کر دیتے، اسی کو وحی بنا کے نازل کر دیتے. تو ان سے ہی پوچھا تھا کہ آپ کے باپ کیا کرتے ہیں، اتنا بڑا مقام کہ وہ بولتے زمین پہ ہیں اللہ اسے وحی بنا دیتے. یہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ کیا خیال ہے ہم دو رکھتے نہ پڑھ لیں. ادھر سے جبریل امین آئے اور قرآن کی یہ آیت لے کے آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اے اللہ کے پیغمبر اس جگہ نماز پڑھی. یہ عمر ہی تو آئے تھے اور آ کے کہتے ہیں دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اللہ کے محبوب آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دینا. ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا، ذوالقعدہ 4 ہجری میں پردہ نازل ہوا، ابھی یہ بات نہیں ہوئی، جبریل امین آئے اور پردے کی آیتیں نازل ہو گئی. تو عمر کی رائے پہ اللہ نے قرآن اتارا. جب بیٹے سے پوچھا تھا کہ باپ کیا کرتا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا، کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ. عمر کا انداز زندگی یہ ہے، جب وہ صبح نماز پڑھاتے ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے گھر قدم رکھتے تو سب سے پہلے آ کے وہ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے. یہ وہ انداز زندگی ہے جس سے انسانی زندگی اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہوتی ہے کہ ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کیا جائے. میں منع نہیں کروں گا آپ کو بھی، آپ سارے ہی میرے لیے محترم ہیں، کہ آپ اخبارات نہ پڑھا کریں، پڑھیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہر ایک یہی پوچھ رہا ہوتا ہے، نوائے وقت نہیں آئی، ڈان نہیں پہنچی. ہو سکتا ہے کہ اگلے ٹینور میں آپ کو بھی پرائم منسٹر بننے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جائے، ہو سکتا ہے پڑھ لیا کریں، کوئی تبدیلی آپ کے ذریعے بھی آ جائے. لیکن سب سے پہلے وہ خبریں پڑھا کریں جو اللہ نے اتاری ہے، جو دستور بھی ہے، جو آئین بھی ہے، اور جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے بڑی ضمانت بھی ہے. اس کے آرٹیکلز کو دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں سالم بیان کرتے ہیں، ان کی 10ویں حیثیت جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ زندگی میں خادم نے بہت تنگ کیا، اور انہوں نے شرط لگائی تھی کہ جو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا غلام میں اسے آزاد کر دوں گا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام دیکھتے تو دوڑ لگا کے مسجد میں آ جاتے، اور جب وہ نہ ہوتے تو پھر سستی برتتے. لوگوں نے کہا آپ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو صرف آپ کو دیکھ کے دوڑ لگا کے مسجد جاتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کہتے ہیں دھوکہ کس لیے دیتے ہیں، میں نے شرط کیا لگائی ہے؟ اگر اللہ کے لیے مجھے دھوکہ مل رہا ہے کہ میں ان کو آزاد اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہانے سے یہ نماز کے پابند بن جائے تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. ایک مرتبہ زندگی میں ایک خادم کو انہوں نے لعنت کا لفظ بولا، اور فوراً اسی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا اور اللہ سے توبہ کی، زندگی میں دوبارہ لفظ اپنی زبان پہ نہیں لائے. اللہ عزوجلال ایسی ہستیوں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. پڑوسی کسے کہتے ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں، یہ ایک مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے، تاکہ اتنی بڑی عظمت کو وہ سمجھ سکیں جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. عربی زبان میں پڑوسی کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے الجار. جار کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے من یقرب مسکنو، جس کا گھر آپ کے قریب ہو اس کو پڑوسی کہتے ہیں. دوسرا معنی ہر قریبی انسان کو بھی پڑوسی کہتے ہیں، تو جار یہ قرب کے معنی میں ہے. تیسرا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے، جار عن الطریق ای لم یلتزم ہو، وہ شخص جو آپ سے تھوڑا سا دور ہے اس کو بھی پڑوسی کہہ دیتے ہیں، جار کا لفظ اس پہ بھی بولا جاتا ہے. اور بعض کا کہنا ہے کہ ہر وہ گھر جو آپ کے گھر سے جڑا ہوا ہے اس کو پڑوسی کہیں گے. اور ابن العرابی کہتے ہیں کہ اصل میں پڑوسی تو اس کو کہا جائے گا جس کی اور آپ کی پراپرٹی اکٹھی ہے، ایک ہی دیوار ہے آپ کے دونوں گھروں کی، اس کے گھر کی اور آپ کے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے جار اس پڑوسی کو کہتے ہیں الذی یجیر غیرہ، جس سے دوسرا پڑوسی خوش ہو اور امن میں ہو. یہ ہے پڑوسی کہ آپ اس کی شرارتوں سے امن میں ہیں، اگر آپ اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہیں تو یہ پڑوسی نہیں ہو سکتا. اور بعض کا کہنا ہے بیوی کو بھی اس لیے عربی زبان میں الجارہ پڑوسن کہا گیا ہے کیونکہ بالکل ساتھ ہی رہتی ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ اس میں مرد اور عورت کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. اصطلاحی اعتبار سے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، ہر دو صورتوں میں جو آپ کے قریب ہے اسے پڑوسی کہا جائے گا. اس میں سب سے پہلی جو شک بیان کی ہے علماء نے، من سمع النداء فهو جار، آپ جس جگہ رہ رہے ہیں اس بستی میں، اس محلے میں، اس سوسائٹی میں جو اذان ہوتی ہے، جہاں جہاں تک اذان پہنچتی ہے وہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں. دوسرا قول، من سمع اقامۃ الصلاۃ فهو جار، مسجد ہے، مسجد میں نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے، اقامت کی آواز جتنے گھروں میں پہنچے وہ سارے گھر مسجد کے پڑوسی ہیں. اسی طرح اتنی آواز اگر بلند ہو تو پھر وہ سارے کے سارے گھر آپ کے پڑوسی ہیں. تیسرا قول علماء نے بیان کیا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے، من صلى معك صلاة الفجر في المسجد فهو جار، جو شخص مسجد میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اور اگر اس تعریف کو لے لیا جائے تو بہت سارے پڑوسی آج غیر پڑوسی بن جائیں گے، اور حالت یہی ہے. چوتھا قول یہ ہے، من جمعتهم حی، آپ جس بستی میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور حد بندی ہو چکی ہے یہ کہ فلاں سوسائٹی ہے، یہ فلاں محلہ ہے، یہ فلاں بستی ہے، یہ قریہ ہے، وہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی قرار پائیں گے. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے، حد الجوار 40 دارا من کل ناحیہ، آپ کا گھر ہے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے 40 گھر جو ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. اور یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام اوزائی رحمہ اللہ، سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ رحمت واسعہ، یہ ان سے منقول ہے. اور بعض نے اگرچہ کہا ہے کہ 10-10 گھر یہ پڑوسیوں کے گھر ہیں، لیکن راجے بات کیا ہے، تمام اقوال سمجھ میں آنے والے ہیں، لیکن راجے یہ ہے، امام آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عرف کا خیال کیا جائے گا. اور قاعدہ یہ ہے، رولنگ یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے مطلق، جس میں شریعت نے باؤنڈ نہیں کیا، اور پھر کوئی شرعی قاعدہ اور ضابطہ بھی اس کا بیان نہیں کیا، وہ ایک کھلا حکم دے دیا ہے اور لغت کے الفاظ بھی اس کو باؤنڈ نہیں کر رہے، تو پھر عرف کی طرف جایا جاتا ہے کہ معروف کیا ہے، لوگ کس کو پڑوسی سمجھتے ہیں. تو ایسے شخص کے ساتھ اس پڑوسی کے حقوق کو پورا کرنا یہ ایک اسلام کا حکم ہے. اور ابتدائی طور پہ پڑوسیوں کی تین قسمیں ہیں. ایسا پڑوسی جار له ثلاثة حقوق, بعض ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جن کے تین حق ہیں, بعض ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جار له حقان جن کے دو حق ہیں, اور بعض ایسے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں جار له حق واحد جس کے صرف ایک حق ہے. کون سے پڑوسی ہیں جن کے تین حق ہیں؟ الجار المسلم القریب. ایک آپ کا پڑوسی بھی ہے, مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہوگا, مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی آپ کو اس سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا اور قرابت داری کا بھی خیال کرنا پڑے گا. دوسرا پڑوسی جس کے دو حق ہیں, الجار المسلم, آپ کا پڑوسی ہے, مسلمان ہے, آپ کا رشتہ دار نہیں, لیکن اسلام کا تو بہت بڑا رشتہ ہے نا, تو ایک اسلام کا حق ادا کرنا پڑے گا اور ایک پڑوس کا حق ادا کرنا پڑے گا. تیسرا پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے, الجار الکافر. ہے آپ کا پڑوسی لیکن وہ کافر ہے. آپ مسلمان ہیں, اسلام کی عظمت دیکھیے, اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی روشنی دیکھیے کہ اسلام یہاں بھی کہتا ہے پڑوسی ہے نا, اس کا پھر بھی خیال کرنا. دلائل سے ہم انشاءاللہ ان باتوں کو بھی واضح کریں گے کچھ دیر کے بعد. تو بعض پڑوسیوں کے تین حق ہیں, بعض کے دو حق ہیں اور بعض کا ایک حق ہے. ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ ایک دینی ذمہ داری ہے. اسلام کی عظمت دیکھیے کہ اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ بیان کی, کسی بندے کی خیر اور بھلائی کو دیکھنا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے. ابن حبان کی روایت ہے, صحیح ابن حبان کی 518, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاری. سب سے بہترین وہ ساتھیوں میں سے وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہے, اور سب سے بہترین پڑوسیوں میں سے وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے. تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا یہی وہ انسان ہے جس کی خیر اور بھلائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کر دی. دوسری بات, اگر کسی شخص کو یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میرا ایمان کامل ہونا چاہیے, تو اس کے ایمان کے کمال کی کیا نشانی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 4-5, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی اللہ کی قسم, لا یؤمن عبد حتی یحب لجاری او قال لاخی من یحب لنفسی, کوئی شخص اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی اور پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے. تو آپ نے کمال ایمان کی نشانی یہ بیان کر دی, یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے تو کامل مومن ہے. تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کا اللہ پہ ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان ہے, اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا, اور یہ روایت ہے مسند احمد کی 6621, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ جاره. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اپنے پڑوسی کی حفاظت کرے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے, فلا یؤذی جارا, اللہ پر ایمان اس کا ہوتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان اس کا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، فلا یؤذی جارہ. چوتھی بات، اگر کسی شخص کی یہ تمنا بن جائے کہ میں خوش بخت خوش نصیب بن جاؤں، بختور بن جاؤں، سعادت مند بن جاؤں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سعادت کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے. یہ روایت ہے صحیح الترغیب کی 2576، اربع من السعادہ، سعادت کی چار نشانیاں ہیں، المرأة الصالحہ، جس کی بیوی نیک ہو، والمسکن الواسع، جس کا گھر کھلا ہو، والجار الصالح، جس کا پڑوسی نیک ہو، والمرکب الہنی، جس کے پاس سواری اچھی ہو. واربع من الشقاء، اور چار چیزیں بدبختی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، الجار السوء، جس کا پڑوسی برا ہو، والمرأة السوء، جس کی بیوی بد اخلاق ہو، والمرکب السوء، اور جس کی سواری بری ہو، والمسکن الضیق، اور جس کا گھر تنگ ہو. بلکہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، نافع بن حارث بیان کرتے ہیں، 1803، من سعادت المرء، کسی بھی انسان کی سعادت یہ ہے، الجار الصالح، نیک پڑوسی ہو، والمرکب الہنی، والمسکن الواسع، تین چیزوں کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا، اچھا پڑوسی، اچھی سواری اور کھلا گھر. بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ایک تو ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک ہے احسان، یہ دین کے تین ہی مرتبے ہیں. زبان سے اقرار کرنے والا یہ مسلمان ہوتا ہے، دل سے تصدیق کر دے اور ہر بات کو مان لے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کو کہتے ہیں مومن، اور ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے جو نیکیاں کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں محسن، یہ احسان کرنے والا. کون ہے جو اس صفت کو اختیار کر سکتا ہے کہ میں محسن بن جاؤں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی سمجھا دیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 277، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا انا عملت به دخلت الجنہ. اللہ کے محبوب، مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں اختیار کروں اور میں جنت چلا جاؤں. قال کن محسنا، تو آپ نے فرمایا تم محسن بن جاؤ، تم جنت چلے جاؤ گے. قال کیف اعلم انی محسن، اللہ کے محبوب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن بناؤں کہ نہیں، جس کے بننے سے میں جنت میں جاؤں گا. قال سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو. سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو. فان قالوا انک محسن فانت محسن، اگر پڑوسی کہہ دیں کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو. وَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ، اگر وہ کہہ دیں کہ تم برے ہو تو تم برے ہو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرا فرمان ہے 1327، سلسلہ صحیحہ کا، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمْ اذا احسنت واذا اسات، مجھے یہ کیسے علم ہو سکتا ہے کہ میں اب اچھائیاں کر رہا ہوں یا برائیاں کر رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اذا سمعت جيرانک، جب تم یہ سنو کہ تمہارے پڑوسی کہہ رہے ہیں، یقولون ان قد احسنت فقد احسنت، کہ ہاں یہ اچھائیاں کرتا ہے تو سمجھ لینا تم واقعی اچھائیاں کرتے ہو. وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ، جب تم سنو کہ تمہارے پڑوسی کہہ رہے ہیں، قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، کہ یہ تو برائیاں ہی کر رہا ہے، تم سمجھ لینا تم واقعتاً برائیاں ہی کر رہے ہو. چھٹی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات سمجھائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کی سچی تمنا کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص کی ہوتی ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1409. ان احببتم ان يحبكم الله تعالى ورسوله, اگر تمہاری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ تم اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ اور اس کے رسول کے بھی محبوب بن جاؤ, تو تم تین کام کر لیا کرو. کون سے تین کام؟ ادو اذا تمنتم, جب تمہیں امانت دی جائے تو اس کی حفاظت کیا کرو, خیانت نہ کیا کرو. الامانہ مفتاح الرزق. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, امانت تو رزق کی چابی ہے. لا یهمنکم طنطنۃ الرجل, کسی بندے کے بلند بانگ ناروں کو نہ دیکھا کرو. ولکن من کف ان اعراض الناس, لیکن اگر کسی شخص کو پہچاننا ہے تو دو چیزوں سے پہچانا کرو کہ اس کی قیمت کتنی ہے. ایک, جب وہ امانت دار ہو اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا نہ ہو, لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی بات کرتا ہو, یعنی لوگوں کی ہی برائیاں بیان کرنے نہ لگا ہو, لوگوں میں اچھائیاں پیدا کرنے کی اس کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں. اور اس لیے تو کہا کرتے تھے نیک لوگ, اور یہ بات بڑی نکتے کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے, اکثر الناس تعیبا اکثرهم عیبا, جو لوگوں کی ہر وقت کیڑے نکالتا رہتا ہے سب سے زیادہ برائیاں اس میں ہوتی ہیں. مومن تو شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے. مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا, مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے. شہد کی مکھی رنگ برنگے پھولوں پہ بیٹھتی ہے, وہ کھاتی بھی اچھا ہے نکالتی بھی اچھا ہے. مومن بات بھی اچھی کرتا ہے اور سنتا بھی ہے تو اچھی بات ہی سنتا ہے. اور اسی لیے تو فرمایا کل الذباب فی النار الا النحلہ, قیامت کے دن ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی لیکن شہد کی مکھی جہنم نہیں جنت میں جائے گی, کیونکہ اس کے اندر خیر خواہی ہے. تو خیر خواہ انسان جو ہے, ہمدرد انسان جو ہے, کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہلی بات یہ بیان کی, تم امانت کی حفاظت کیا کرو. اور دوسری بات یہ بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, واصدقوا اذا حدثتم, جب بھی تم بات کرو تو بات سچی کیا کرو. واحسنوا جوار من جاورکم, اور تیسری بات, جو تمہارا پڑوسی ہے نا اس سے کبھی احسان نہ چھوڑا کرو. آج دنیا کے حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں, آج ہر شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ مسلم امہ پریشان ہے, بیمار ہے, کمزور ہے, طرح طرح کی مشکلات ہیں. کبھی کسی نے اکیلے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش کرتا ہے, ان نظریات میں سے کچھ اسلامی نظریات ہیں, کچھ غیر اسلامی نظریات ہیں. جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کے علم میں ہے, آج اس وقت علم کی دنیا ہے, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹرز رپورٹس لیتے ہیں, اس کا بلڈ دیکھتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی رپورٹس لینی پڑتی ہیں. آپ ذرا امت کو چیک تو کیجئے کہ اس کی بیماری ہے کس وجہ سے, اس کی طرف کو دیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پاس افراد کم ہیں؟ امت کے پاس 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, افراد کیسے کم ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے؟ اتنے اتنا مال مسلمانوں کے پاس ہے, دیکھیے ذرا بادشاہوں کی طرف, انہیں گاڑیاں کی, اپنے واش روم میں ایسیسریز بھی سونے کے لگا رکھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سونے کے ذخائر مسلمانوں کے پاس کم ہیں؟ کہاں ہیں سونے کے ذخائر؟ مسلمانوں کے پاس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت اور پاور نہیں ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی فوج جو ہے, اس ارض پاکستان کی, اس دھرتی کی فوج دنیا کی ٹاپ لسٹ پہ فوج ہے. کیا کمی ہے؟ ترکیہ کو دیکھ لے, دیگر دیکھ لے, کون سی کمی ہے؟ کیا یہ امت اس لیے بیمار اور ذلیل ہے اور پریشان ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ تیل کے ذخائر نہیں ہے؟ پوری دنیا ان کے تیل پہ اس وقت جو ہے وہ حکومتیں کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیزیں نہیں ہیں؟ آپ نے شاید رپورٹ پڑھی ہو کہ فلپائن کے اندر
جو ہے وہ باقاعدہ اس بات کے بینک بنائے گئے کہ وہی یہ آپ کے پاکستان کے مختلف علاقوں کا رائس لے کے وہاں جا کے کاشتکاری کی گئی، اس سے لمبا چاول بھی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جو خوشبو اللہ تعالیٰ نے اس ارض میں اس وطن کی زمین میں رکھی ہے جو رائس میں وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ پھلوں کو دیکھ لیجئے کہ آج آپ کے ملک کا آم جو ہے اور آپ کے ملک کی کتنی نعمتیں جو ہیں وہ پیکنگ دشمن ملک اپنی پیکنگ لگا کے بیچتا ہے اور لوگ لیتے ہیں، کس چیز میں کمی ہے؟ تمام رپورٹس آپ کی کور آئیں گی اور کلیئر آئیں گی، ڈاکٹر کو آپ چیک کروا کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ دیکھیں کتنی کتنی مائنز ہیں پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے خزانہ رکھا ہے، اس ملک میں کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں، لیکن صلاحیتیں غلط استعمال ہو رہی ہیں۔ صرف اگر نہیں ہے، بیماری کیا ہے، مصیبت کیا ہے؟ ان کے اندر صداقت ختم ہو گئی ہے، ان کے اندر امانت ختم ہو گئی، اور یہ وہ دو راز تھے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نبوت نہیں دی اور دو چیزیں عطا کی، اور کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، لوگوں میں آپ کے پاس 40 سال رہا، بتاؤ آج تک تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ ابھی نبی بنے نہیں تھے، تو اللہ نے ان کا مقام کیا بنایا تھا؟ دشمن بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے لوگ، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ دیانتداری سے دیکھیے کہ آج امت اسلامیہ جو ہے وہ ان دو باتوں کو کیسے اختیار کر رہی ہے۔ بڑے بڑے القاب تو لینے کے لیے ہر شخص تیار ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی ہوگی اور فلاں ہوگی اور فلاں ہو گیا ہے، کبھی کسی نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ میرا یہ لقب بنے کہ یہ صادق اور امین ہے؟ اس لیے صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، نعمتوں کی کمی نہیں ہے، کمی اس مشن اور منہج کی ہے جس سے اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ وہ مشن اور منہج کیا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ نے شروع کیا۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، بعض چیزیں سبق دیتی ہیں، ہوتی تو عام سی باتیں، وہ اتفاق سے ڈاکٹرز، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی عقل دی ہوتی ہے، بڑے سلجھے ہوئے ڈاکٹر باز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ مریض کی آدھی بیماری اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس کے پاس چلے جاتے، اچھی باتیں کر کے اور ان کو تسلی دے کر، دعائیں دے کے، اور ان کی تکلیف کو کس طرح ریڈیوس کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ آپ دوائی استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، ایسے ایسے نیک ڈاکٹر ہیں۔ تو اتفاق سے وہ ایک شخص آ رہا تھا تو لنگڑا کے چل رہا تھا، اب تین ڈاکٹر کھڑے تھے، یہ کہتا ہے لگتا ہے اس کے ٹخنے میں کوئی تکلیف ہے، یہ کیسے چل کے آ رہا ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کی نا اصل میں ٹانگ میں درد ہے۔ تیسرا کہتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے موہرے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تینوں نے غلط کہا، مطلب ان کے پاس مریض ایسے ہی آتے ہوں گے۔ جب وہ شخص آیا تو اس سے پوچھا، بھائی آپ لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو؟ کہتے بھائی اصل میں میری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس وقت مصیبت یہ ہے کہ جو رپورٹس بنانے والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری کیا ہے۔ جب تک بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی اس کا علاج صحیح نہیں ہوتا۔ ما من داء الا وقد انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، کوئی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا، ہاں جو پہچان لیتا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دیتے ہیں، جو نہیں پہچانتا وہ کیا علاج کرے گا؟ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ لگانے کا بھی ایک اصول اللہ نے دیا ہے، قرآن مجید کی زبان سے سنیے،
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا ہے جو فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تمہاری صلاحیتوں کی ڈائریکشن درست اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ حالت تو یہ ہے کہ دنیا جہان کے فتح کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور بڑے ادب سے ان کو بٹھا کے سورۃ الفاتحہ سن کے دیکھیں، ان کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی ہو۔ دنیا جہان کے دعوے کر رہے ہوں گے، میں یہ کر دوں گا، میرے پاس آ جاؤ، بیٹا بھی مل جائے گا، اس سے پوچھ لیں کہ زور کی رکھتے کتنی ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اور حالت یہ ہے کہ 40-40 والیوم کی کتابیں اپنے آفس میں رکھی ہوں گی، ان کو سورۃ الاخلاص پڑھنی نہیں آتی. یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا ہے، جس کے بارے میں حالت یہ ہو. وہاں قوموں کی حالت کیسے بدل سکتی ہے؟ بیماری کو پہچانیے. بیماری وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر تم چاہتے ہو کہ اس بات کا علم ہو جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہو، تو تمہیں تین کام کرنے پڑیں گے. بات سچی کیا کرو، امانت کی حفاظت کیا کرو، اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا کرو. آج سچ بتائیے گا، اس وقت جتنے ہز ایکسیلنس جو ہیں وہ جہاں ٹھہرے ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے پڑوس میں کون رہ رہا ہے؟ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ پڑوس میں کوئی مرا ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی اللہ نہ کرے وطن کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے؟ کبھی کسی کو خیال آیا؟ جب اس طرح کی حالت ہو تو وہاں بلندی کیسے آئے گی؟ بعض قصے سبق دیتے ہیں. میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالی تھے نا، تو ہارون الرشید کے زمانے میں بھی چوری عام ہوگی، جیسے آج کل بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ کرپشن کی بات آتی ہے. تو ہارون الرشید نے کہا کہ چوری آخر کیوں نہیں رک رہی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ اپنا بھیس انہوں نے بدلا، اور چیک کرنے کے لیے کہ اس چوری کو میں پکڑتا ہوں، اس وقت جو ذمہ دار ہیں پولیس تو عاجز آ گئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا تو تین شخص کھڑے ہیں. لکھاری لکھنے والا کہتا ہے، ایک سے پوچھا، یہ کیسے کھڑے ہو؟ کہتے آپ کیسے آئے ہو؟ کہا بس بھوکا تھا تو میں نے کہا چلتے ہیں، کوئی دوست ملے گا، کوئی چیز اٹھائیں گے، بات بن جائے گی. کہا آ جاؤ، ہم بھی اسی کام کے لیے نکلے. کہا تعارف تو کرواؤ. کہا تم پہلے کرواؤ. کہا نہیں نہیں، تم پہلے کرواؤ، تم پہلے کھڑے تھے. ایک نے کہا کہ میں جہاں کمن ڈال دیتا ہوں، مجھے اتنی صلاحیت ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ کمن کیسے ڈالتے ہیں. کہتے بہت بڑی صلاحیت. دوسرے نے کہا کہ میرے اندر صلاحیت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ خزانہ کہاں چھپاتے ہیں. کہا یہ بھی بہت بڑی صلاحیت ہے. تیسرے نے کہا رات کو میں جس کو دیکھ لوں اندھیرے میں بھی، جس کو میں پہچان لوں اندھیرے میں بھی، دیکھا ہو تو میں بتا سکتا ہوں یہ بندہ کون ہے. کہتے یہ بھی بہت بڑی شناخت ہے، بڑا زیرک انسان ہو تم. کہا حضرت آپ اب اتفاق سے انہوں نے سنت کی حفاظت تو کی ہوئی تھی. کہتے میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اگر کوئی پھانسی پہ لٹکا ہو تو میں اپنی داڑھی کو حرکت دوں تو وہ اتر سکتا ہے، اس کو چھڑایا جا سکتا. کہتے یہ تو کام ہو گیا. چاروں نے اس میں مشورہ کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آج بادشاہ سلامت کے گھر ہی ڈاکہ ڈالتے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. الغرض وہ چل پڑے، پہنچے، نظام موجود ہے، نظام موجود ہے، اور پہنچ گئے. سحری کا وقت ہو گیا، نتیجتاً وہاں سے دوڑے. اور عادت یہ تھی ہارون الرشید کی کہ ہارون الرشید خود نماز پڑھایا کرتے تھے. نماز پڑھائی، جب ان سے جدا ہو گئے بلا لیا اپنے نظام کو، کہتے چور میں نے پکڑ لیے، جاؤ فلاں 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 کو پکڑ کے لاؤ. نتیجتاً ایسا ہی ہوا. اور نظام یہ بھی تھا کہ جب تک سارے مجرم اکٹھے نہ ہو جائیں قاضی فیصلہ نہیں دے سکتا. اب وہ کہیں ہم چار تھے، بندے تین ملے ہیں، چوتھا بندہ انہیں ملے نہیں، کیسے ملے گا؟ وہ تاج و تخت پہ بیٹھا ہے، کیسے ملے گا؟ اتفاق سے جب وقت گزرا تو بھیس بدل کے دوبارہ نکلے، تو وہ جس نے رات کو دیکھا وہ تو کہا یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. کہا اتنے بڑی بات کہہ دی، یہ تو بادشاہ سلامت ہے. کہا نہیں یہ میرے ساتھ. اس وقت پھر ہارون الرشید نے کہا تھا ان تینوں کو میرے وزیر بنا دو، ان میں صلاحیتیں تو ہیں لیکن ان نے صلاحیتوں کو برائی پہ لگا رکھا ہے. آج حالت یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، پاکستانی کی صلاحیت کے معترف ہیں لیکن انہیں صلاحیت کا رخ ہمیشہ برائی کی طرف لگایا ہے. کاش یہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال صحیح کرنا جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے. تو اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہم سب کو ان باتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہارون الرشید آپ جانتے ہیں کہ کیسا انسان تھا. ایک شخص نے ان کو بس ایک نصیحت کی تھی، اس سے ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئے. بہلول ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہتے بتاؤ. کہتے چاہتے ہو آپ کی حکومت کبھی نہ ٹوٹے؟ کہا بتاؤ. کہ آپ جب تک زندہ رہو گے
خیر کے ساتھ رہو گے، مر بھی جاؤ گے تو یاد رکھنا تیری نیکیاں یاد رہیں گی، آپ ہر آٹھ دن کے بعد علماء کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اس دن سے لے کے ہارون الرشید نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں آٹھویں دن جب تک بیٹھتا نہیں علماء کے ساتھ میں حکومت نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جتنا مال و دولت اور اتنی بڑی سلطنت کی بارش ہوتی نہیں تھی، بادل گزر رہے ہوتے تھے تو مسکرا کے کہتے تھے ام تیری اولا تم تیری، تم برسو یا نہ برسو جہاں بھی جا کے برسو گے میری حکومت ہی ہوگی، خراج مجھے ہی پہنچے گا، وہاں سے غلہ میرے پاس ہی آنا ہے۔ پھر وہی ہارون الرشید جس نے پھر علم و دانش کی مجلس طے کرنا شروع کی، تو پھر کہا کرتے تھے جب تک میں 100 رکتے نوافل نہیں پڑھ لیتا مجھے چین نہیں آتا۔ یہ وہی محل تھا جہاں بادشاہی محل پہلے بھی تھے اور یہ بھی بادشاہ تھا، جس محل کے اندر 102 بچیوں کو ان کی بیوی پڑھایا کرتی تھی زبیدہ، جن میں سے 70 عورتوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن خط کوفی میں لکھا تھا، اور کبھی کسی کو یاد ہو تو نہر زبیدہ یہ اسی زبیدہ نے بنوائی تھی، جب وہ حج کرنے آئی تو پانی نہیں تھا، کہا لوگ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، یہاں تو پانی نہیں ہے نہر بنواؤ، کہا پتھروں میں نہر بہت مہنگا کام ہے، کہا ایک مرتبہ کدال اٹھا کے مارنے پہ اگر 1 دینار خرچ آیا تو میں اس کی ادائیگی کروں گی۔ ایسا ہی ہوا، دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی، جب وہ سارے واؤچرز اس کے پاس حسابات پہنچے اس نے بغیر دیکھے دجلہ کے حوالے کر کے کہا تھا میرے مالک میں نے حسابات دیکھے بغیر پیمنٹ کر رہی ہوں، میرے حسابات دیکھے بغیر جنت دے دینا۔ ان کا بیٹا مامون الرشید تھا، ایک دن استاد نے اس کو ایک چھڑی لگائی، پوچھتے ہیں آپ نے کیوں مجھے مارا، کہا بیٹا 20 سال بعد بتاؤں، چپ ہو گئے۔ جب وہ بنا بادشاہ کہتا ہے بلاؤ ذرا اس استاد کو، آپ نے مجھے کیوں مارا تھا، کہا بیٹا اس لیے مارا تھا آپ کو یاد رہے کہ مظلوم کبھی بھولتا نہیں ہے، تمہیں 20 سال بعد بھی یاد رہا ہے نا، جس کرسی پہ بیٹھے ہو یہاں بیٹھ کے ظلم نہ کرنا، مظلوم کبھی بھولے گا نہیں تیرے ظلم کو، اور مظلوم کی آہو بکا سے بچنا، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی آہو بکا سے بچنا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا اس کا ساتواں پہلو یہ ہے کہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو یہ نشاندہی ہونی چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے جب صحابہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف اور نجاشی کے پاس پہنچے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، وہ بادشاہ جو نجاشی کے نام سے معروف ہے اس کا اصل نام تھا اصحم، جس طرح ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، یہ ان کا نام نہیں تھے یہ ان کے لقب تھے۔ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب ہم حبشہ پہنچے تو نجاشی ہمارا اچھا پڑوسی بنا، ہمیں اپنے دین پہ بھی امن، ہم اللہ عز و جلال کی عبادت بھی کرتے تھے، نہ ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی اور نہ ہی کوئی ایسی باتیں سننے کو ملتی جس سے ہمیں کوئی تکلیف ہو۔ تو نجاشی نے ایک دن بلا لیا، کہتے ما ھذا الدین الذی فارقتم فیہ قومکم ولم تدخلوا فی دینی ولا فی دین احد من ھذہ الامم، اچھا یہ بتاؤ کس دین پہ ہو تم لوگ، تم نے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا اس دین کی وجہ سے، نہ یہاں بھی آئے ہو تو نہ میرے دین کو مان رہے ہو نہ کسی اور دین کو تم مان لے ہو، تم کس دین پر ہو؟ قالت تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فکان الذی کلمہ جعفر بن ابی طالب، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا کہ ایوہ الملک، بادشاہ سلامت، کنا قوما اہل جاہلیہ، سلامتی کے ساتھ رہیں، ہم جاہلیت کی قوم تھے، ہمارا کام کیا تھا، نعبد الاصنام، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ونأکل المیت، مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش،
ہم فحاشی اور یعنی کے کام کرتے تھے، ونقطع الارحام ہم رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ونسیء الجوار اور ہم پڑوسیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، یأکل القوی منا الضعیف ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا، فکنا علی ذلک ہم اسی حالت میں تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا ہم میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، نعرف نسبہ اس کا نسب نامہ بھی ہم جانتے ہیں، وصدقہ اور اس کی صداقت کو بھی ہم جانتے ہیں، وامانتہ اس کی امانت کو بھی ہم جانتے ہیں، وعفافہ اور اس کی پاک دامنی کو بھی ہم جانتے ہیں، فدعانا الی اللہ اس نے کھڑے ہو کے دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، لنوحدہ ونعبدہ اس کی عبادت کریں اور اس کی توحید کو بیان کریں، ونخلع ما کنا نعبد اور جتنے بتان باطلہ تھے ان کو ہم چھوڑ دیں، نحن وآباؤنا ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی، من دونہ من الحجارہ جو ہم نے پتھروں کے بنا رکھے تھے، والاوثان جو بت بنا رکھے تھے، وامرنا بصدق الحدیث اور دوسرا حکم دیا توحید کے بعد لوگو سچ بولو، واداء الامانہ لوگو امانت کی صحیح صحیح ادائیگی کرو، وصلۃ الرحم اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، وحسن الجوار اور پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، والکف عن المحارم اور حرام چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، والدماء اور خون بہانے سے قتل و غارت سے ہمیں روک دیا، ونہانا عن الفواحش اور فحاشی سے ہمیں منع کر دیا، وقول الزور اور ہمیں جھوٹی بات سے منع کر دیا، واکل مال الیتیم یتیم کا مال کھانے سے منع کر دیا، وقذف المحصنہ اور پاک دامن عورت پر بہتان تراشی سے منع کر دیا، وامرنا ان نعبد اللہ وحدہ اور ہمیں حکم دیا صرف ایک اللہ کی عبادت ہم کریں، لا نشرک بہ شیئا کسی کو شریک نہ بنائیں، وامرنا بالصلاۃ ہمیں نماز کا حکم دیا، والزکاۃ اور زکات کا حکم دیا، والصیام اور روزے کا حکم دیا۔ پھر نجاشی نے اگلا سوال کیا تھا، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی، جس پہ نجاشی نے تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ آپ نے جو بیان کیا ہے اتنا بھی کم درجہ بیان نہیں کیا، آپ نے بالکل صحیح بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تھا، فرمایا تھا کہ ان اخاکم النجاشی اصحم قد مات فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کا جنازہ پڑھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ مقصد شامل تھا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، حسن الجوار۔ آٹھویں بات، اگر کوئی شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ میرا گھر آباد رہے، میری عمر میں اللہ اضافہ کر دے، تو مسند احمد کی روایت ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، جس کو اللہ نے نرمی عطا کر دی ہے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نواز دیا ہے، وصلۃ الرحم اور جس کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق مل گئی ہے، وحسن الخلق اور اچھے اخلاق کی توفیق مل گئی ہے، وحسن الجوار اور اچھے پڑوسی بننے کی توفیق مل گئی ہے۔ ساتھ فرمایا، یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، اچھا اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یعمران الدیار اس سے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں، گھر برباد نہیں ہوتے، ویزیدان فی الاعمار یہ دونوں عمل انسان کی زندگی میں برکت اور اضافے کا باعث بن جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لوگوں کو جو بات سنائی ہے وہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جبریل بار بار اس کام کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اور آپ نے یہ حدیث پڑھی، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سیورثو، اتنی بار تاقید لے کے آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب یہ وارث بھی بنا دیے جائیں گے۔ جامع الترمذی کی روایت ہے 1943، مجاہد بیان کرتے ہیں ان عبد اللہ ابن عمر ذبحت له شاۃ فی اہلی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ فلما جاء، وہ گھر میں تشریف لائے، قال اهديتم لجارنا اليهودي، یہ پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے اس کو تحفہ دیا۔ توجہ کرنے والی بات، اسلام کی عظمت دیکھیے، اهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنو میں نے بھی سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہو سیورثو، پڑوسی کا حق ہے اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور ہے کون، کون ہے یہ؟ مسلمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 2573، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ اپنی اونٹنی جدعاء پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے، اوصیکم بالجار حتى اکثر فقلت انه یورثو، لوگوں میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بالجار، میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں بات یہ بیان کی ہے، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 930، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے میرے صحابہ میں سے جو میں کلمات بولنے لگا ہوں ان کو لے لے، اور پھر فیعمل بہن، اس پہ عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا کم از کم سکھا ہی دے جو عمل کرنے والے ہیں۔ فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا، آپ فرمائیے وہ چار کلمات کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، آپ نے چار کیا، پانچ کام گن کے مجھے سکھائے۔ پہلا کام، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچ جانا، روئے زمین پر تجھ سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ دوسرا کام، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جانا، تجھ سے بڑا دنیا میں مالدار اور غنی اور تونگر نہیں ہوگا، راضی ہو جانا اللہ تعالی کے فیصلے پہ۔ لذتی وراحتی فیما قدر علی، سلف کہا کرتے تھے، میری زندگی کی اصل لذت اور اصل راحت اس بات میں ہے کہ جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے وہ درست کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے رب کی ہر فیصلے میں حکمت ہے، وہی ٹھیک ہے جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور میرے مالک نے مجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جس کا میں قابل نہیں تھا۔ تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، تم پکے مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں بات، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكِ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، کسرت سے کہہ کہا نہ لگانا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ پانچ باتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سنے سکھائی، اور ساتھ کیا فرمایا، یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو سکھا ہی دے کسی کو۔ پہلی بات، اللہ ذوالجلال نے جس کو حرام کہہ دیا ہے اس سے بچ جانے والا دنیا جہان میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اللہ کی ہر فیصلے پہ راضی ہو جانے والا, جو کچھ ملا ہے اس پہ خوش ہونے والا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے. پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے والا سب سے بہترین مومن ہے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے, یہ سب سے بہترین مسلمان ہے. اور کہا سے پرہیز کرنا, کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ وہ ہوتا ہے جس میں پھر اللہ کا خوف نہیں رہتا. القلب المیت, مردہ دل وہ ہوتا, اور ایک مردہ دل وہ ہوتا جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی, اس وقت تو پھر انسان ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ عزوجلال ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, اور یہ گیارہویں بات بڑی ہی مہم ہے, کہ چار پڑوسی جس بندے کی اچھائی کی گواہی دے دیں اللہ عزوجلال اسے معاف کر دیتے ہیں. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 3015. ما من مسلم یموت, کوئی بھی مسلمان جب فوت ہو جائے, فیشہد له اربعۃ اہل ابیات من جیرانی, اور اس کے پڑوس میں سے چار گھروں کے لوگ گواہی دے دیں جو کچھ وہ جانتے ہیں. الادنین, اور جو قریبی ان کے پڑوسی ہیں, لا يعلمون الا خیرا, اور سب گواہی یہ دیں کہ ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی ہے. قال اللہ جل وعلا, اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون, تم چار گھروں کی گواہی کو, علم کو میں قبول کرتا ہوں, اور اس کے وہ گناہ بھی میں معاف کر رہا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں, وہ گناہ کرتا تھا میں اس کو یہ بھی معاف کرتا ہوں. تو ان گیارہ نکات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا بڑا حکم ہے. اللہ عز و جلال ان تمام احکامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اہمیت اور فضیلت کے بعد ایک فیز میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ اب ان کے ساتھ احسان کریں کیسے, ان کے حقوق کیا ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے, اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے. تو پڑوسیوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قول و فعل کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ صحیحہ میں 930, جامع ترمذی 2305. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, کن ورعا تکن اعبد الناس, تم ورع اختیار کر لو, یعنی ہر حرام چیز سے بچ جاؤ, دنیا جہان کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کن قانعا تکن اشکر الناس, قناعت کرنے والے بن جاؤ, تم کائنات کے سب سے بڑے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے پسند کیا کرو, تم دنیا کے بہترین مومن بن جاؤ گے. واحسن جوارك من جاورك تكن مسلما, اور پڑوسی کے ساتھ احسان کیا کرو, تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے 185, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري, جس کا اللہ پر ایمان ہے, اس کے رسول پر ایمان ہے, اسے چاہیے کہ وہ احسان کرے اپنے پڑوسی کے ساتھ, وہ احسان کرے. فليحسن, احسان کیسے کرے, احسان کی کیا کیا کیفیتیں ہیں. سب سے پہلی کیفیت, تعهده بالهديه بین الحین والآخر, اپنے پڑوسیوں کو وقتاً فوقتاً ہدیہ اور گفٹ دیا کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2625, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک, ابو ذر جب تم کھانا پکاؤ اور تم نے شوربہ بنایا ہو, تو
تو اپنے پڑوسیوں تک بھی پہنچایا کرو. دوسری روایت میں آتا ہے, یہ سنن الدارمی کی روایت ہے 2079, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر کہتے ہیں, اوصانی خلیلی, مجھے میرے بہترین دوست نے وصیت ہی کر دی. کیا فرمایا؟ اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها, جب شوربہ بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دیا کرو. ثم انظر اهل بیت من جیرانک فاغرف لهم منها, پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھا کرو اور ان کو بھی برتن میں ڈال کے پہنچا دیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا 1833, لا يحقرن احدكم شيئا من المعروف, کسی شخص کو کوئی نیکی حقیر نہیں جاننی چاہیے. وان لم يجد, کوئی نیکی نہیں کر سکتا, فليلق اخاه بوجه طلق, تو مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے, کھلے چہرے سے, کشادہ چہرے سے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. وان اشتريت لحما او طبخت قدرا, اگر تم گوشت خرید کے لاؤ اور تم نے ہنڈیا پکائی ہے, فاکثر مرقته, تو شوربہ زیادہ بنا لو. واغرف لجارک منه, اور اپنے پڑوسی کو ضرور دیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, لا يشبع الرجل دون جاری, جس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ سیر ہو کے سویا ہے, یہ کبھی سیر نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, صحیح ترغیب کی روایت ہے 2561, ما آمن بی, اس شخص نے میرے ساتھ ایمان قبول ہی نہیں کیا, من بات شبعانا وجاره جائع الى جنبی, جو خود تو سیر ہو کے سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے, وَهُوَ يَعْلَمْ, اور اسے پتا ہے کہ میرے پڑوسی واقعتاً کمزور ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ 10 چیزیں جفا ہیں. جفا انسان کی سختی کی دلیل, جس کو نرمی میں بدلنا بہت ضروری ہے. اور ان 10 چیزوں میں بیان کیا کیا, رجل او امرأة يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه والمؤمنين, ایسا شخص پتھر مزاج ہے, یہ نرم مزاج نہیں ہے, جو اپنے لیے تو دعا کرتا ہے, اس نے کبھی والدین کے لیے دعا ہی نہیں کی, مومنوں کے لیے دعا ہی نہیں کی. کس قدر یہ عظیم دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی, من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة, جو صرف اتنے کلمات کہہ دیتا ہے, اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, یا اللہ مومن مردوں کو بھی معاف فرما دے, مومنہ عورتوں کو بھی معاف فرما دے. اتنے کلمات کہنے والے کو ملتا کیا ہے, جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد اور جتنی مومنہ عورتیں ہوں گی اور ہوئیں, اتنی تعداد میں اللہ عز و جلال اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. اس قدر عظیم یہ پروجیکٹ ہے کہ میری اور آپ کی عقل تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. تو کبھی اپنے لیے نہیں, آپ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں, اٹھتے بیٹھتے, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات, اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. چھوٹا سا کلمہ ہے, آپ جفا سے بھی بچیں گے اور اپنی زندگی کے ان اصولوں کا حق بھی ادا کر رہے ہوں گے. جفا کا دوسرا جو طریقہ اور علامت بیان کی سفیان ثوری نے, رجل قرأ القرآن ولا يقرأ في كل يوم 100 آية, یہ شخص بھی سخت دلی ہے, قرآن تو کھولتا ہے لیکن اس نے روزانہ کبھی 100 آیتیں نہیں پڑھی. رجل دخل المسجد ولم يصلي ركعتين, مسجد میں بھی آ گیا ہے لیکن 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی اس نے, کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے, سخت دل ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے, اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, جب تم میں سے کوئی مسجد جائے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے اسے بیٹھنا نہیں چاہیے. رجل يمر على المقابر ولم يسلم عليهم ولم يدع لهم, یہ بھی سختی ہے,
کہ انسان قبرستان کے پاس سے گزرے سنت کے مطابق نہ ان کے لیے دعا کرے اور نہ ہی سلام کہے جس کو سلام دعا کہتے ہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِكُونَ, جفا کی علامت ہے. پانچویں بات, رجل دخل مدینة فی یوم جمعہ ثم خرج ولم يصل الجمعہ,
وہ شخص جو کسی شہر میں جاتا ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے, جمعہ کا دن ہے, گیا بھی ہے جمعہ نہیں پڑا, یہ بھی اس کی جفا کی علامت ہے. اتنی بڑی عظمت کا کام ہے یہ.
چھٹی بات, رجل او امرأة نزل في محلتهما عالم ولم يذهب اليه احد ليتعلم منه شيئا من العلم, کسی بستی میں کسی سوسائٹی میں کوئی عالم آ جائے, علم والا آ جائے, کوئی مرد اور عورت اس سے علم کی کوئی بات سیکھنے کی تڑپ نہیں رکھتا نہ اس سے پوچھتا ہے, یہ بھی جفا کی علامت ہے.
رجلان ترافقا ولم يسأل احد ما عن اسم صاحبي,
دو لوگ لمبا سفر کر رہے ہیں لیکن بیگانگی اتنی ہے, ہیں دونوں مسلمان, انہوں نے تعارف ہی نہیں کیا, بھائی آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا اسم گرامی کیا ہے, تاکہ اس کے لیے دعا ہو جائے, تعارف ہو جائے, محبت کی بات ہو جائے, اس کو کچھ دعائیں دی جائیں, اگر وہ تعارف نہیں کرتے یہ بھی جفا کی علامت.
رجل دعاه رجل الى ضیافه فلم يذهب الى الضیافه,
ایک شخص مہمان نوازی کے لیے کسی کو بلاتا ہے اب تشریف لائیں, اور اس کے پاس شرعی عذر بھی نہیں ہے اور وہ جاتا بھی نہیں ہے, یہ بھی جفا کی علامت ہے.
شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولم يطلب العلم والادب,
ایک شخص نوجوان بھی ہے جوانی کے باوجود نہ اس نے شرعی علم سیکھا نہ اسلامی ادب و آداب سیکھے, یہ بھی انسان جفا اور پتھر مزاجی والا ہے. اللہ تعالی ہر نوجوان کو محفوظ فرمائے.
رجل شبعان وجاره جائع ولا يعطيه شيئا من طعامه,
ساتھی سیرو کے بیٹھا ہے, پڑوسی بھوکا ہے, اس کی بھوک کو دور کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتا, یہ بھی اس کی جفا کی نشانی ہے. ان جفا کی 10 نشانیوں سے بچنا چاہیے. یہ پہلے حق میں آتا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ احسان کریں, قول کے ساتھ اور عمل کے ساتھ. دوسرا حق پڑوسیوں کا یہ ہے, الاکرام الی جاری, اس کے ساتھ اکرام کے پہلو پیش کیے جائیں. روایت ہے صحیح بخاری کی 6019, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سمجھائی کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے, فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے, اور جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. صحابی نے سوال کر دیا کہ آپ نے فرمایا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ, کہ عزت بھی کرے اور اسے جائزہ بھی انعام بھی دے. اللہ کے رسول پڑوسی کو انعام کیسے دے, یہ اس کا جائزہ ہے, یہ اس کا انعام ہے, یہ اس کا حق ہے. وما جائزت ہو, اللہ کے رسول اس کا جائزہ کیا ہے, اس کا کیا انعام ہے, حق کیا ہے؟ قال یوم و لیلہ, اگر وہ ایک رات اور ایک دن آ جائے تو اس کی خوب خدمت کرنا, یہ اس کا حق ہے. والضیافۃ ثلاثۃ ایام, اور 3 دن مہمان نوازی ہے. فما كان وراء ذلك فهو صدقه عليه, اور 3 دن سے زیادہ بھی اگر تم اس کی خدمت کرتے ہو تو وہ ہر روز جو خرچ کر رہے ہو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کا تو صدقہ ہی لکھا جا رہا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت.
تیسرا حق جو مہمان کا ہے, تعلیمه العلم, تعلیمه العلم الشرعی ومصاحبته الى المساجد ومجالس العلم,
یہ حق ہے جس کو آج کوئی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. پڑوسی کا حق ہے, اسے مسجد ساتھ لے جانے کی کوشش کرو, علم کی مجالس میں اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کرو, اور اسے دینی علم سکھانے اور اس تک پہنچانے کی سعی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے 8-9, عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید وہی من عوال المدینہ، مدینہ کے عوالی سائٹ پہ بنی امیہ بن زید کا خاندان رہتا تھا انصار میں سے، تو عمر فرماتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، ہم پڑوسیوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر لیا، ایک دن آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا، میں کیا کروں گا، میں کاروبار کروں گا، دوسرے دن میں جاؤں گا، آپ کاروبار کریں گے، آپ جو اللہ کے رسول سے سن کے آئیں گے وہ مجھے سنا دیا کریں گے، میں اپنے کاروبار سے آنے والی رقم آدھی تمہیں دے دیا کروں گا، جب تم جاؤ گے تو تم بھی ایسا کرنا، جب میں جاؤں گا تو میں بھی ایسا کروں گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا اپنے اس پڑوسی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسرا حق بیان کیا ہے، اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ اپنے پڑوسی کی تعلیم کا خیال رکھنا اور اسے مساجد اور اسے دین سیکھنے کے بارے میں قائل کرنا، ان کو ساتھ لے جانا، یہ بھی ایک حق ہے۔
چوتھا حق،
ان تنصره ظالما او مظلوما، وہ مظلوم ہے پڑوسی تب بھی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی مدد کرو، وہ کیسے؟
سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 4229، صحیح الجامع کی روایت ہے 1502، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما،
اپنے بھائی کی مدد کیجئے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ھذا ننصره مظلوما، مظلوم کی تو مدد کرنے کی سمجھ آتی ہے، وَكَيْفَ نَنصُرُهُ ظَالِمًا، ظالم کی کیسے مدد کریں، وہ تو ظالم ہے۔ قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْ، جب وہ ظلم کر رہا ہو تو اس کے ہاتھوں کو روکو، اسے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے، مت اس وقت ظلم کا ساتھ دو کہ میرا پڑوسی ہے میں دیکھ لوں گا کیسے نہیں ہوگا، ہوگا، یہ میرا پڑوسی ہے میں جان دے دوں گا، یہ سب جاہلیت کے بول ہیں، محمد مصطفیٰ کے سکھائے ہوئے دین کے بول یہ ہیں، ظالم کی ہاتھوں کو روکیں گے، اس کو ظلم نہیں کرنے دیں گے۔
پانچواں حق، اذا استقرضك فاقرضه،
اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو میرے بھائی اس کو قرض دینا یہ اس کا حق ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2699، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة،
جو دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کی تکلیفوں کو دور فرما دیں گے۔
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة،
جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے جو تنگ دست ہے، قرض واپس نہیں کر رہا، اس پہ آسانی کرتا ہے تو اللہ آخرت اور دنیا میں اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔
مسلمانوں کی حالت کیا تھی اور آج کیا بن گئی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ ابن المقفع، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے پڑوسی نے اپنا گھر بیچنے کے لیے اس لیے لگا دیا ہے کہ ان پہ قرض ہے، اور گھر کی چھت ایسی تھی کہ کچھ سایہ ابن المقفع کے گھر بھی پہنچتا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، ما قمت اذن بحرمت ظل داری ان باعها معدما فدفع الیه ثمن الدار، کہا بھائی تم نے قرض دینا ہے نا، اور اس کے سائے میں تو میں بھی کبھی بیٹھا ہوں، آپ یہ ساری قیمت لے لو گھر کی، اس کو بیچو نا، اپنا قرض بھی اتار لو، میں اس سائے کی وفا کا بھی خیال کرنے والوں، میں اس وفا کو بیچنے والا نہیں ہوں۔
آپ ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کے اندر سوچ کتنی پیاری تھی، وہ کس طرح وفاؤں کا خیال کرتے تھے، میرا پڑوسی ہے اس کی چھت کا سایہ میرے گھر میں بھی آتا تھا۔
چھٹا حق یہ ہے، حل مشکلاتہ وقضاء حوائجہ،
پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے پاس کوئی مشکل ہے تو اس کو حل کرنا، اور اس کی کوئی مصلحت ہے، کوئی کام ہے تو اس کو پورا کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی میں تعاون کیا کرو، برائی میں تعاون نہ کیا کرو۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ صحیحہ میں 906 اور صحیح الجامع میں 176، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الناس الى اللہ تعالی انفعهم للناس، اللہ کے ہاں سب سے پیارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جتنا زیادہ لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ احب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم، اور سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دیں، او تکشف عنه قربہ، یا اس کی کوئی تکلیف دور کر دیں، او تقضی عنه دینا، یا اس کا قرض اتار دیں، او تطرد عنه جوعا، یا اس کی بھوک ختم کر دیں، اسے کھانا کھلا دیں۔ ولأن امشی مع اخی فی حاجۃ احب الی ان اعتکف فی هذا المسجد شهرا، اور ایک مہینہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ اچھا عمل مجھے یہ لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کر دوں یا کروا دوں۔ ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جس کو غصہ آئے اور غصہ پی جاتا ہے، اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے ان امور پہ ہمیشہ پردہ ڈالیں گے جو اس سے کمی کوتاہی ہو گئی۔ ومن کظم غیظہ ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، اور جس کو اتنا غصہ آیا ہے وہ غصہ نافذ کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ جس دن ساری دنیا نا امید ہوگی، اللہ رحمت اور بخشش کی امید سے اس کا دل بھر دیں گے۔ ومن مشى مع اخي في حاجه حتى يتهيا له اثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام، اور جو کسی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے کہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، تو ایسے انسان کے لیے انعام کیا ہے؟ جس دن دنیا کے سارے قدم اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کا جنت میں قدم ٹکا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساتواں حق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، بدگمانی کا شکار نہ ہوا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے، ثلاثة اخلاق كانت في الجاهلية مستحبة والمسلمون اولى بها، جاہلیت میں بھی جو سمجھدار اور دانش و بینش رکھنے والے تھے وہ تین اخلاق نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ مسلمان اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کو نہ چھوڑے۔ لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في بره، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول کو صرف دو جگہ پہ ہجرت کی اجازت ملی ہے، حبشہ مدینہ، اور دنیا جہان میں سب سے زیادہ مہمان نواز یا تو مدینے والے ہیں یا حبشہ والے، اور مدینے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی مدینے میں مہمان آتا تو تین کام کرتے جو آج تصور ہی نہیں ہے۔ پہلا کام، مہمان کسی بھائی کا آتا بغیر پوچھے مدینے کے تمام لوگ جن جن کو پتا چلتا وہ فوراً سب کچھ کھانے اور جو بھی خدمت کر سکتے اس کے گھر میں آ جاتے اور مل کے اس کی خدمت کرتے، مہمان ایک گھر کا ہوتا تھا۔ دوسرا، کبھی انہوں نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کیسے آئے، آ گیا ہے یا اللہ کی رحمت آ گیا۔ تیسرا، کبھی انہوں نے مہمان سے سوال نہیں کیا کہ آپ جائیں گے کب۔ ہمارے یہ رویے آج ہمیں کچھ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ جو آج کی اس مجلس کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر لا خیر فی من لا یضیف، جو بندہ مہمان نواز نہیں اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں، وہ خیر سے خالی انسان ہے۔ یہ جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے کہ جب مہمان آتا تو مل کے اس کی خدمت کرتے۔ لو کان منہم امراۃ کبرت عندہ لا یطلقها ویمسکها مخافۃ ان تضی، جاہلیت میں بھی یہ ہوتا کہ عورت اگر بوڑھی ہو جاتی تو تو نہ تو اسے طلاق دیتے اس ڈر سے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. جاہل لوگ. مسلمان تو اس سے زیادہ ان کو تو خیال کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ جوانی اس نے گزاری, بچوں کو پالا اور خدمتیں کیں, اب بڑھاپا ہو گیا اسے کھانا نہیں پکتا تو کہے کہ اب اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی, میرے کام کی نہیں رہی. یہ کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آ کے کہا تھا, کہا اللہ کے رسول دیکھے جوانی ساری میں نے کھپا دی, میں اس کے لیے فراش بنی, اللہ نے بیٹے دیے, اب میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا, اب میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتی, بیٹا الگ ہو گیا, آج اس نے زہار کر لیا ہے, کہتا ہے تم میری ماں جیسی ہو. سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, سیدہ عائشہ نے وہ باتیں نہیں سنی, میرے رب نے وہ باتیں سن لی اس عورت کی, اور قرآن اتار دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے آیتیں اتار دی اور حکم نازل کر دیا کہ اگر کسی نے ایسا آئندہ سے کہا کہ تم میری ماں ہو تو اس وقت تک دوبارہ اس کے پاس نہیں جا سکتے جب تک 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاؤ گے, اور تم غلام آزاد نہیں کرو گے, اور تم اس سے 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھو گے. حکم نازل ہو گیا. تو جاہلیت میں تیسرا ادب یہ تھا, اذا لحق بجارهم دین او اصابه شدہ او جہد اجتہدوا او جہد اجتہدوا حتى يقضوا دینه واخرجوه من تلک الشدہ. جاہلیت کے اندر بھی اچھے لوگوں کا یہ رویہ رہا ہے, جب کسی پڑوسی پر کوئی قرض آ جاتا, جب کسی مشکل میں پھنس جاتا, ایک نہیں سارے کے سارے اس قرض کو اتارنے میں کھڑے ہو جاتے اور اسے مصیبت سے آزاد کروا دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2646, کم من جار متعلق بجاری, کتنے پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن, یقول اور کہہ رہے ہوں گے یا ربی سل ہذا, اللہ ذرا اس میرے پڑوسی سے پوچھو نا, لم اغلق عنی بابا, اس نے میرے سامنے دروازہ کیوں بند کیے رکھا, ومنعنی فضلا, اس کے پاس تو زائد مال تھا, اس نے زائد مال سے بھی مجھے محروم رکھا. یہ قیامت کو پڑوسی پڑوسی کو پکڑ کے اللہ کے سامنے سوال کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن اللہ تواب رحیم. ایمان کا دعویٰ کرنے والو, بدگمانی سے بچاؤ, کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اور یہاں رک کے میں گزارش کروں گا, دو چیزیں جس شخص میں آ جائیں کبھی زندگی میں لذت اس کو نہیں ملتی, بد زبان بد گمان. بد زبان اور بد گمان کبھی عزت نہیں پاتا اور کبھی اسے زندگی میں لذت نہیں آتی. اس لیے بد گمانی سے بھی بچو اور بد زبانی سے بھی بچو, جاسوسی نہ کرو, غیبت نہ کرو. پڑوسی ہے آپ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 حق بیان یہ کیا ہے, عدم ایزاء الجار, پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2185, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اور مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا يدخل الجنة عبد وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا یأمن جاره بوائقہ، جس کی شرارت سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا. ما تقولون فی الزنا، میرے صحابہ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالوا حرام حرمه اللہ ورسوله، یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. فهو حرام الى يوم القيامه، قیامت تک حرام ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن یزنی الرجل بعشرۃ نسوۃ ایسر علیہ من ان یزنی بامرأۃ جاری، دس مرتبہ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا اگر کسی پڑوسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو اس سے دس سے بھی زیادہ مرتبہ کا گناہ ملے گا. پوچھا آپ چوری کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا حرام ہے. کہا دس گھروں کی چوری الگ، ایسر علیہ من ان یسرق من جاری، اگر پڑوسی کی چوری کرو تو وہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2549. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک انکار ہی کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5670. واللہ لا یؤمن، الفاظ پہ غور کیجئے گا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جاره بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہے. قسم اٹھا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسری روایت میں آتا ہے لقد خاب وخسر، لقد خاب وخسر، تحقیق و ناکام ہو گیا، خسارہ اٹھانے والا ہو گیا. کون؟ جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہے. یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2551. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائق، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی شرارت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی بہت مجھے تنگ کرتا ہے. قال اذهب فاصبر، صبر کرو. دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق، اپنے سارے گھر کا سامان باہر رستے میں رکھ. ففعل، اس نے اپنا سارا سامان گھر سے باہر نکال دی. فجعل الناس يمرون ويسالون، لوگ گزرتے اور پوچھتے کیا ہوا. فيخبرهم خبر جاری، کہتا مجھے پڑوسی نے بہت تنگ کیا ہے. فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل، جو بھی گزرتا اس پہ لعنت بھیجتا. وبعضهم يدعو عليه، کچھ لوگ بد دعائیں کرتے. اللہ کے رسول کے پاس وہ شخص آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا کیا ہے. فرمایا لوگوں کی لعنت سے پہلے اللہ نے اس پہ لعنت کی. فارجع فانك لن ترى مني شيئا تكرهه، پڑوسی باہر آیا، کہتا ہے سامان اپنا واپس دیا ہوں، میں آئندہ سے تمہیں تکلیف نہیں دیتا. تو پڑوسی کو تکلیف دینے والا تو لوگوں کی لعنتوں کا بھی سبب بنتا ہے اور اللہ کی لعنت کا بھی مستحق بنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے، یہ سلسلہ صحیحہ کی ہے 190. ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو تہجد بہت پڑھتی ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی تنگ ہے. فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا جو زیادہ تہجد بھی نہیں پڑھتی، نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، وہی تتصدق بالاسوار من الاقط، مکھن کی ٹکیاں اپنی پڑوسن کو تحفے میں بھیجتی ہے لیکن زبان سے کبھی تنگ نہیں کیا، تہجدیں اور روزے بھی نہیں رکھے. فرمایا ہی فی الجنہ، اس کے پڑوسی خوش ہے، یہ جنت میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواں حق یہ بیان کیا ہے عرض العقار او الارض علی الجار قبل غیره عند ارادۃ البیع، آپ نے گھر بیچنا ہے، اپنی زمین بیچنی ہے، تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھو، اگر اس کو ضرورت ہے تو اس کو دے دو، لوگوں کو مت دو. آپ کو پروفٹ بھی مل رہا ہوگا لیکن دین کے پروفٹ سے بڑا کوئی پروفٹ نہیں ہے، یہ دین کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا صحابہ کرام کو حکم دیا. اس سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2493, من كانت له ارض, جس کی کوئی زمین ہو, فاراد يبيعها, بیچنا چاہتا ہو, فاراد بيعها, اور اس زمین کو بیچنا چاہتا ہے, فليعرضها على جاري, سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو پیش کرے کہ آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید لیں. دسواں حق الصبر على اذى الجار, پڑوسی کی تکلیف کو برداشت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ بہترین مومن وہ ہوتا ہے جو مل جل کے رہتا ہے اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. یہ اس سے بہتر ہے جو مل جل کے بھی نہیں رہتا اور تکلیفوں کو برداشت بھی نہیں کرتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, لیس حسن الجوار کف الاذی عن الجار, اچھا پڑوس دے نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں, ولیکن حسن الجوار الصبر علی الاذی من الجار, اچھا پڑوس یہ ہے کہ آپ تکلیف دیں بھی نہ اور اگر وہ دے تو آپ صبر کریں. کیسے؟ سہل بن عبداللہ التستری, ان کا ایک پڑوسی مجوسی تھا. اتفاق سے پڑوسی چونکہ مجوسی تھا تو اس کو تو پاکی نہ پاکی کا کوئی خیال نہیں. دیوار کے اندر ایسی کیفیت بنی کہ ادھر سے پانی اکرمکم اللہ وہ ادھر آ جاتا. سہل بن عبداللہ التستری برداشت کرتے رہے, پڑوسی ہے, اور خود سے ہی نیچے کو چیز رکھ دی کہ پانی اس میں گرے, اور اس کو نہیں کہا بلکہ تکلیف کو برداشت بھی کیا اور اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کرتے رہے. نتیجتاً سہل بن عبداللہ التستری اتنا لمبا وقت گزرنے کے باوجود اس کو کوئی تکلیف نہیں دی, مجوسی بیمار ہو گیا. سہل بن عبداللہ التستری جب گئے اس کا پتہ لینے کے لیے, اس نے کہا مسلمان اور یہ کام. پھر سہل بن عبداللہ التستری بیمار ہو گئے, مجوسی آیا اور آ کے کہتا ہے, ما هذا یا سہل, سہل یہ کیا, یہ پانی تو میری دیوار سے نہیں آ رہا. تو سہل بن عبداللہ التستری نے کہا, هذا منذ زمن طویل, بہت وقت ہو گیا اس وقت سے ایسا ہی ہو رہا ہے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ میں شاید فوت ہو جاؤں, میرے بعد جو آئے گا اس کو زیادہ تکلیف ہو, برداشت نہ کر سکے, تو میں نے آپ کو اس لیے دکھانا چاہا ہے. جب مجوسی نے یہ دیکھا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کوئی رویہ جو رکھا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ میں نے اس کو پیسہ دیا نہ میں نے کچھ کیا, کہتے ہیں سہر بن عبداللہ التستری مجھے کہنے لگا, دیکھو اتنے لمبے عرصے سے تو نے اچھا سلوک کیا ہے, میں آپ کو دے تو نہیں سکا, لیکن ایک بات میری دنیا سے جاتے جاتے مان لو. کہا وہ کون سی؟ کہتے ہاتھ باہر نکالو. نکالا, کہا مجھے بتاؤ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. میں مسلمان ہوتا ہوں اور تو میں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا. پڑوسی کو تکلیف نہ دینا اور اس کی تکلیف کو برداشت کرنا یہ بھی ایک حق ہے. اللہ عزوجل جلال ایسے ہی عالی اخلاق ہم سب کو نصیب فرمائے. میری اللہ عزوجل جلال سے دعا ہے یہ شریعت کی جو خوبصورتیاں ہیں, یہ جو روشنیاں ہیں, ان کو سمجھنے, پڑھنے اور پھر سمجھنے اور عمل کرنے, اس کو آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں, مالک الملک ان سب کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں جمع فرمائے, اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.